السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النمل آیت نمبر 15.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.
اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی. سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا. اب دوسری دلیل داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ علم عطا کیا ہے جو وہ اس کلام میں، اس قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہ یہاں پر خاص طور پر دو عظیم القدر پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں ہی باپ بیٹا نہ صرف یہ کہ نبی تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عادل حاکم اور بادشاہ بھی تھے. اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، اللہ نے ان کی زبان پر حکمت جاری کر دی تھی، اور ان کے فیصلوں میں عدل جاری کیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کے بعد داؤد علیہ السلام کو یہ بادشاہت اور حکمت عطا کی. یعنی بعض اوقات ایک انسان جو آگے جا کے بہت بڑا انسان بن جاتا ہے، اس کا بچپن یا اس کی جوانی میں عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن عام ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو آگے چل کر اس کو خاص بنا دیتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کے اوپر ایک زوال کی کیفیت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے کے لیے انہیں تالوت بادشاہ عطا کیا. تو داؤد علیہ السلام ان کی آرمی میں ایک معمولی سپاہی تھے جیسے کوئی بھی لڑتا ہے، یعنی کسی خاص عہدے پر نہیں تھے، لیکن انہوں نے انتہا درجے کی بہادری دکھائی. اور اس درجے کی کہ وقتل داؤد جالوتا، جالوت جو ایک بہت ہی زبردست پہلوان تھا اور بہت زیادہ جاہ اور طاقت رکھتا تھا، تو کس طرح اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو قتل کروایا. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو داؤد علیہ السلام سے ہوا. تو پھر کیا ہوا اس کے انعام کے طور پر؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور حکمت بھی عطا کی. یعنی بادشاہت تو دی، لیکن صرف بادشاہت نہیں بلکہ حکمت بھی دی. بادشاہ تو دنیا میں بہت سے گزرے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن سب کو حکمت نصیب نہیں ہوتی. جب کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے نصیب کھل گئے ہیں یا اس کی بڑی شان ہو گئی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بادشاہت سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ ایک اور بڑی دولت ہے جو انسان کو ملتی ہے، اور وہ ہے حکمت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی یہ خاص اللہ کا گفٹ اور عنایت ہوتی ہے، اور جس کو حکمت مل جائے اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو جاتی ہے، خیرن کثیرہ اس کو مل جاتی ہے. اس کی عملی مثال ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 سے 81 میں دیکھتے ہیں. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جہاں وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجا دیا. یعنی وہ چھوٹے تھے عمر میں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی کسی بڑے درجے پر ہو تو اس کا فیصلہ زیادہ صحیح ہو، جب اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیتا ہے تو بعض اوقات انسان کم عمر ہوتے ہوئے بھی ایسا کام کر جاتا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بات یا جو کام ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ تو چھوٹا ہے اس کو چپ کرا دو, یہ کیا بات کر رہا ہے, نہیں, یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں, اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا, یعنی دونوں کے پاس تھا, ایسا نہیں کہ اس میں داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی کمی تھی. لیکن بعض اوقات علم اور حکمت ہوتے ہوئے بھی انسان اس کا صحیح استعمال اللہ کے اذن اور توفیق سے ہی کر سکتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے, لیکن عین اس وقت جب وہ نعمت استعمال کرنی چاہیے آپ اس وقت بھول جاتے ہیں, آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے, بعض اوقات شیطان کو وسوسہ ڈال دیتا ہے, یا کوئی شخص آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے, یا کوئی بھی چیز ہو سکتی. اب یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, یعنی یہ سب کچھ دینے والے اور کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی تھے. داؤد علیہ السلام کی ایک اور خاص خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, اگرچہ وہ بادشاہ تھے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوہے کے کام میں, دھاتوں کے کام میں بڑے ماہر تھے. اور داؤد علیہ السلام کو ایک اور خوبی بھی ملی تھی کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, ان کو زبور دی گئی. مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور وحشی جانور کھڑے ہو جاتے تھے, یعنی سننے کے لیے, اتنی مسحور کن آواز تھی. یعنی جب اللہ کا کلام ان کی آواز سے سنائی دیتا تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا, یا لوگوں کو مسحور کرتا. اور کہتے ہیں کہ وہ پرندے اور جانور جو تھے وہ اپنے کھانے پینے اور اپنے اور چیزوں سے غافل ہو جاتے تھے, یعنی اپنے سارے کام روک کر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا, اور ان کی آواز آپ کو بہت پسند آئی, تو آپ کو ان کی تعریف کے لیے اس کے سوا کوئی بات نہ آئی کہ انہیں داؤد علیہ السلام سے تشبیہ دیں. فرمایا, تمہیں آل داؤد کی خوش الحانیوں میں سے ایک خوش الحانی ملی ہے. سورۃ سبا میں داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کیا تھا, اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کیا کرو, اور اے پرندوں تم بھی, یعنی تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جایا کرو. اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا, وہ اسے اپنے ہاتھ سے جس طرف چاہتے اس کو پگھلا کے اور اس سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا, اور وہ صبح کے وقت کہتے خاص تخت ہوتا تھا جس پہ بیٹھتے تھے, تو ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی, ایک مہینے کی مسافت تک وہ ٹریول کر جاتے تھے, اور اسی شام پھر واپس بھی آ جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ دیگر ٹھوس معدنیات جو ہیں وہ بھی ان کے لیے مسخر تھی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, کہ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. پھر جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا تھا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں تھیں, ان نعمتوں کو پا کر ان کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں آیا, بلکہ ان کے اندر اللہ کی طرف مزید رجوع آیا. مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جب اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے دی ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ, آپ اس پر صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں, اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا تھا, بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. یعنی وہ رجوع کرتے تھے تو آپ بھی کیا کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. ان کے لیے پہاڑ بھی مسخر کیے گئے تھے, وہ ان کے ساتھ تسبیح بھی کرتے تھے. سورۃ صاد میں آتا ہے, اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ, بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا تھا, وہ سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پیر اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. سورج نکلنے کے بعد اور عصر کے وقت, دن کے پچھلے پہر, یعنی یہ ان کے ذکر کے اوقات تھے. اور پھر یہ کہ پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم نے اس کی حکومت بہت مضبوط کر دی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اور اس کو حکمت عطا کی تھی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور حکمت پر مبنی فیصلہ کن بات عطا کی تھی، یعنی وہ بات بھی بہت بہترین طریقے سے کرتے تھے. یعنی تعارف داؤد علیہ السلام کا یہاں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بے شمار نعمتیں عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا بیٹا بھی عطا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مزید نعمتیں عطا کی. تو پہلی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وَلَقَدْ باو یہاں عاطفہ ہے، یعنی پچھلے قصے کے بعد ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، اور لام جو ہے یہ قسم کے جواب میں واقع ہے، یعنی اللہ کی قسم ہم نے اسے عطا کیا تھا تاکید کے لیے، اور قد آتا ہی تحقیق کے لیے کہ حقیقت یہ، در حقیقت یقینی طور پر، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، پوری سچی بات ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تثبیت قلب مقصود تھی کہ پچھلے واقعات سنا کر آپ کا حوصلہ اور ہمت بڑھائی جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کی نفسیات میں ہے، انسان جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید اکیلا ہی ہے اور تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کسی پر بھی یہ کیفیت گزر رہی ہے یا دنیا میں اور لوگ بھی ہیں جو اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، تو اس کو اپنی تکلیف بھول جاتی. یعنی یہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی لیکن کسی اور کی تکلیف دے کے اپنی بھول جاتی. اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی کہ انسان ایک دوسرے سے اپنے اوپر گزرنے والے ایکسپیرینس جو ہیں ان کو شیئر کرے، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے اور تکرار نہیں ہونی چاہیے بلا وجہ کی، ایک ہی بات بار بار کر کے دوسرے کو بور کیا جائے، لیکن یہ کہ تجربے کے لیے، علم کے لیے، کیونکہ اس سے بھی انسان کے ذہن میں وسعت آتی ہے کہ مختلف مشکلات اور تکالیف کا، چاہے وہ مالی ہوں یا ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں، کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور انہیں کیسے کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کلام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ولقد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو کچھ ہے اس قصے میں وہ بالکل حق اور سچ ہے. تو ولقد آتینا، اور یقینی طور پر ہم نے عطا کیا. آتینا میں جو نون ہے یہ عظمت کا ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف جا رہا ہے. جمع کا صیغہ لگ رہا ہے لیکن یہ جمع کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ عظمت کے معنوں میں ہے کہ ہم نے عطا کی. اس ہمارے اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ میں نے کی بجائے جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایک اکرام اور تکریم کے طور پر ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ عطا کرنے والا تو ساری نعمتیں دراصل اللہ رب العزت ہی ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا. اور پھر یہاں داؤد اور سلیمان دونوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے. علما، علمن یہاں نکرہ آ رہا ہے، یعنی عمومیت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور نکرہ جو ہوتا ہے تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر نکرہ جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی خاص حکمت اور علم، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور ایک علم دے رکھا تھا، یعنی خاص علم جو دوسروں کے پاس نہیں تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو علم داؤد علیہ السلام کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا کہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. تو تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ویسے بھی یہ کہ لوہے کو نرم کیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے جو مائل سٹونز ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ اس کی سٹیل انڈسٹری جو ہے یا اس کی جو لوہے کے خزائن ہیں، ذخائر ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک ہے. جو قوم جتنا زیادہ دھاتوں کو استعمال کر سکتی ہے، ہتھیار بناتی ہے یا اوزار بناتی ہے یا کوئی بھی چیز، تو وہ اس کی ترقی کا سمبل بن جاتا ہے. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا تھا اور ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا گیا تھا تاکہ وہ انہیں لڑائی سے بچا سکے. اور پھر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی چونکہ ساتھ ذکر ہوا ہے، تو ان کو جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ایسی ہوا عطا کی جو ان کے حکم سے چلتی تھی. اب یہ کہ ہوا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہلکی ہو یا تیز، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا، کوئی طریقہ کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں کہ وہ ہوا کو روک لے، ہوا کو کنٹرول کر لے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے اس طرح مسخر کیا کہ وہ ان کی اجازت سے چلنے لگتی اور ان کی اجازت سے رک جاتی، اور پھر یہ کہ تیز بھی چلتی تھی اور نرمی سے بھی چلتی تھی، آہستہ بھی چلتی تھی، اور جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں ان کو لے بھی جاتی تھی، ان کی کہی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق وہ چلتی تھی. ابھی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مشرق کی طرف چل رہی ہے تو ہم اسے الٹ نہیں کر سکتے، اور اگر شمال جنوب سے چل رہی ہے تو ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک علم ہے، لوہے کا استعمال ایک علم ہے، پھر اس کے بعد زرہ بنانے کا ہنر ایک علم ہے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو اللہ نے ان کو علم دیا تھا نا، اس کی قسمیں بتا رہی ہیں. پھر ہوا کو ڈائریکشن دینے کا ایک علم ہے. اس زمانے میں میرا نہیں خیال کہ ابھی ایجاد ہوئے ہوں گے وہ جو کمپس، تو کس طرف کیا سوچ کے کدھر لے جاتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی ایک علم تھا ان کے پاس، ہو سکتا ان کو الہام ہوتا. اسی طرح جنوں سے کمیونیکیٹ کرنا، ان کی بولی سمجھ، یہ بھی ایک علم ہے. شیاطین سے، پرندوں کو مسخر کر کے ان سے کام لینا، جیسے ہدہد سے کام لیا، اور اسی طرح پرندوں کی بولی بھی سکھا دی، ان سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ بھی ایک علم ہے. اور پھر آپ دیکھیں چونٹی کی بات سمجھ گئے، یہ بھی ایک علم ہے. تو یہ اتنے سارے علم ایک شخص میں اکٹھے ہو جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ علمن تعظیم کے لیے ہے، تو یہی ایک تعظیم ہے جو یعنی بہت بڑا علم عطا کیا تھا. اور یہ سارے علم دنیا کے علم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا علم بھی تھا، دین بھی تھا، کتاب ملی تھی ان کو، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی. اس سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین اور دنیا کے علم کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. دین کا علم آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا. اگر آپ کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے، ایپٹیٹیوڈ ہے، کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو بس چونکہ دین پڑھ لیا اور میں صرف دین ہی پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے کسی اور چیز میں نہیں پڑھنا. نہیں، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کچھ اور سیکھ کر زیادہ بہتر رہنمائی لوگوں کی کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے سیکھنے میں جھجکے نہیں، پیچھے نہیں رہے. نالج از پاور، علم ایک قوت ہوتی ہے، اور بس اللہ نے حدود ہر چیز کی مقرر کر دی ہیں. تو اس لیے علم سیکھتے چلے جانا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی سستی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ والذین اوتوا العلم درجات، قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات یعنی بلند ہیں، جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، ماشاءاللہ بچپن میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں، پھر میڈیسن میں چلے جاتے ہیں، پھر قراءت سیکھ لیتے ہیں، پھر وہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دین بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طب کے ذریعے وہ دوسری خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں. میرے اپنے والد اس کی ایک بہترین مثال تھے، دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے اوقات مقرر کیے اور لوگوں کی خدمت بھی کی، اور طب جو تھی وہ ان کا روزگار بھی تھا، لیکن دین کا علم ساری زندگی انہوں نے پھر فری دیا اور سکھاتے رہے، اور صبح کے وقت سارا وقت یعنی تلاوت قرآن کے بعد ضرور دین کے علم میں سے مزید چیزیں سیکھتے تھے اور ہمیں سکھاتے بھی تھے. اور دن کا وقت جو تھا وہ لوگوں کی علاج میں گزرتا تھا، اور پھر شام میں جب فیملی ٹائم ہوتا تھا تو دونوں چیزوں کا مجموعہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے. کوئی انوکھا پیشنٹ آ جاتا تھا تو اس کے بارے میں بتاتے، یعنی دنیا کے جو حالات ہوتے تھے ان کے بارے میں ویل انفارمڈ ہوتے تھے. مختلف میگزین ہمارے گھر میں لگے ہوئے تھے جس میں پوری دنیا کی سیاست کی خبریں ہوتی تھیں، اور وہ لازمن ساری پڑھا کرتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن بچپن سے ہم نے یہی دیکھا کہ ویل ورسٹ ہوتے تھے، اور آنے والے جو حالات مسلمانوں پہ ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی اپنی ایک نظر ہوتی تھی، اور یہ ساری چیزیں علم بیسڈ ہوتی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کو کچھ بھی وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے اپنے اوقات میں سے کچھ بھی اور سیکھنے کا، تو اس کے سیکھنے میں پیچھے نہ رہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ یعنی دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ ایک بس مخصوص طریقے سے دین کا علم پڑھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ کسی مینجمنٹ میں، نہ ہی کسی اور خیر بھلائی اور فلاح کے کام میں. تو یہ چیز کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ علم کی تاثیر ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس پر عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. امام ابن الجوزی کہتے ہیں، میں نے بہت سے مشائخ سے ملاقات کی جن کے حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے، یعنی ہر عالم مختلف تھا، وہ علم میں بھی مختلف درجے رکھتے تھے، مگر ان میں سے میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند وہ شخص رہا جو اپنے علم پر عمل کرتا تھا، چاہے کوئی دوسرا اس سے زیادہ علم رکھتا ہو، یعنی کوئی اور دوسرا عالم زیادہ عالم تھا، لیکن جو پہلا والا تھا وہ جو اس کو پتا تھا اس پر عمل بھی کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے عبد البہاب انماتی سے ملاقات کی، وہ سلف کے طریقے پر تھے، ان کی مجلس میں کبھی غیبت سننے کو نہ ملتی تھی، نہ ہی وہ حدیث سنانے پر کوئی معاوضہ طلب کرتے تھے کہ لوگوں کو کہیں کہ لاؤ پیسے پھر پڑھاؤں گا۔ جب میں ان کے سامنے رقائق یعنی دل پگھلانے والی احادیث پڑھتا تو وہ روتے اور ان کا رونا جاری رہتا۔ میں اس وقت کم عمر تھا مگر ان کا رونا میرے دل پہ اثر کرتا اور میرے اندر بنیادیں مضبوط کرتا۔ وہ ان مشائخ کے طریقے پر تھے جن کی صفات ہم نے روایت میں سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے شیخ ابو منصور الجوالیکی سے ملاقات کی، وہ بہت خاموش طبع تھے، اپنی بات میں انتہائی تحقیق سے بات کرتے، نہایت پختہ، کبھی کبھار کوئی ظاہر سی بات بھی پوچھ لی جاتی جس کا بعض نوجوان فوراً جواب دے دیتے ہیں تو وہ ایسی بات میں بھی رک جاتے اور جب تک یقین نہ ہو جاتا کلام نہ کرتے، یعنی جب تک بات خبر تصدیق نہ ہو جاتی، پکی نہ ہو جاتی، آگے ذکر نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر روزے سے ہوتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ ان دونوں بزرگوں کو دیکھ کر مجھے جو فائدہ ہوا وہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ تھا۔ میں نے اس حالت سے یہ بات سمجھ لی کہ عملی دلیل قولی دلیل سے زیادہ مؤثر ہے، یعنی عمل کی زبان زیادہ اثر کرتی ہے بنسبت بہت زیادہ باتیں کرنے کے۔ بعض اوقات پیرنٹس سے یہ شکایت کرتے ہیں بچے بات نہیں سنتے، تو میں ہمیشہ ان سے دوبارہ سوال کرتی ہوں، کبھی سوچا آپ نے کیوں نہیں سنتے؟ ایسا نہیں کہ بچوں کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کے رویے سے تنگ ہوتے ہیں، وہ ان کے عمل میں بعض ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی، لہٰذا ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، یعنی قریب ترین خون کے رشتوں میں بھی یہ بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، بہت جینوئن ہوتی ہے وہ، اس میں ہم بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہی کا قصور ہے۔ تو بحیثیت والدین کے، بحیثیت استاد کے، ہم سب کو اپنے رویوں پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ ہم لوگوں کے کتنے فائدے کے ہیں، کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو، ہمارے پاس وہ کون سا ہنر اور صلاحیت اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، ان کو فائدہ پہنچا سکیں، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی دکھاوے کے یا ناموری کے۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو بہت کچھ دیا تھا نا، بہت سی نعمتیں تھیں اور بے مثال نعمتیں تھیں، جن کا کوئی پیرلل تھا ہی نہیں۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی تھی جو ان کے بعد کسی کے لائق ہی نہیں تھی، کوئی اور ایسی بادشاہت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لا ينبغي لأحد من بعدي، ان سب میں سے یہاں اگر ذکر کیا تو علم کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا اور حکمت دی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم کا حریص ہونا چاہیے، چاہے زندگی کی کتنی بھی مصروفیات ہوں علم کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو علم سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، میں بہت علامہ بن چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں۔ نہیں، انسان کو جو علم دیا گیا وہ بہت محدود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، خضر علیہ السلام نے کہا تھا نا، ساری مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں جو چڑیا کی چونچ میں ہے، سمندر کے مقابلے میں۔ انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے لیکن علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مثلا انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ بنے، ضروری نہیں کہ ہوائیں اس کے لیے مسخر ہوں، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، دین کا بھی ہو، دنیا کا بھی ہو، اور پھر جس چیز میں وہ اچھا ہو اس میں وہ آگے بھی بڑھے، اس میں اسپیشلٹی حاصل کرے، یعنی اختصاص کرے، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، سکھاتا رہے، اپنے آپ کو چیلنج کرتا رہے۔ اب دیکھیں کتنا زیادہ یہ عام ہو گیا کہ لوگوں کو ڈیمنشیا ہو گیا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک روٹین کی لائف کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو بڑھاپا آتا ہے تو بس ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ بیٹھ گئے، دوسری سے اٹھے تیسری جگہ، نہ کہیں گئے، نہ کوئی چیلنج، نہ کچھ سب کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں پڑ رہا، دماغ کو استعمال نہیں کرنا پڑ رہا، تو پھر دماغ کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جسم کے جس حصے سے بھی کام نہ لیں اس سے زنگ لگ جاتا ہے. تو بہرحال ایک اور چیز اس بارے میں کہ علم پھر کون سا علم ہو، نفع بخش علم، جس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. کیونکہ سب سے اعلیٰ پاکیزہ اور فائدہ مند علم وہ ہے جو کلام رب کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو آگے بڑھائے، تھوڑا سا سیکھ کر رہ نہ جائے، اور باقی اس کے علاوہ جو اس کی ضرورت کا علم ہے. کیونکہ اللہ نے مزاج مختلف بنایا نا، کسی کو میتھس پسند ہوتا ہے، کسی کو فیزیولوجی پسند ہوتی ہے، کسی کو کچھ اور پسند ہوتا ہے، تو ہر شخص اپنی لائن خود انتخاب کرے جس میں وہ محنت کرے اور آگے جائے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان کو علم ہی کی بنا پر دیگر مخلوقات پر فضیلت ہے، ورنہ آنکھیں تو بھینس کی ہم سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بعض پرندوں کے رنگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض کی آواز اتنی سریلی ہوتی ہے، یعنی ہر جانور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو انسان میں نہیں پائی جاتی. لیکن ان سب پر آدم کو کیوں فضیلت دی گئی، اور سب سے پہلے کیا دیا گیا؟ وہ علم آدم الاسماء کلہا، علم، اللہ نے سب سے پہلے علم دیا. اور اسلام ہر لیول پر علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے انسان بچہ ہو، چاہے انسان جوان ہو، چاہے انسان بوڑھا ہو، مہد سے لحد تک. سوچئے کتنی مائیں ہیں جو اس ایج میں بچے کو کچھ سکھاتی ہوں، ان کو سوچ ہی نہیں آتی کہ بچہ اس ایج میں بھی سیکھ سکتا ہے. اور اب سائنس کہتی ہے کہ 2 سال کی عمر میں بچہ سپونج کی طرح ہوتا ہے، جو اس کے سامنے کرو، دکھاؤ، سناؤ، پڑھاؤ، وہ سب جذب کر چکا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں 3 سال کی عمر تک کتنی لینگویجز سیکھ سکتا ہے، اور اس سے یعنی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں جو پریکٹیکلی ہوئی بھی ہیں نا، یعنی نظر آتی ہیں اب. تو اس میں ہمیں بچوں کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت ان کو کھلونے لا لا کے خوش کر رہے ہیں یا ان کو اسکرین پر بٹھایا ہوا ہے. حیرت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس پکڑا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کی بہت چاہت رکھتے ہیں اور ان کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ وہی ان کے دشمن ہیں. اور علم جو ہے وہ انسان انسان سے سیکھتا ہے نا. ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ایک ذریعہ بن گئی ہے، لیکن ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، جس میں کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا. تو ماں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اس کے نیو بورن کے لیے کیا چیزیں کب سکھائی جا سکتی، اس کو خود سیکھنا چاہیے، اور پھر وہ اس کے اس ایج کو ضائع نہ کرے، اس میں بھی سکھائے، اور پھر اسی طرح ہر ایج کے تقاضے کے مطابق. کیونکہ آپ دیکھیں کہتے ہیں یہ کھیلنے کی عمر ہے، کھیلنے دو، ساری زندگی پڑھنا ہی ہے، ساری زندگی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو کھیل میں لگا لگا کے ان کا وقت ضائع کر دیتے ہیں. لہٰذا جب بچپن کھیل میں گزر جاتا ہے تو وہ بچے کبھی بھی پھر آگے جا کے سنجیدہ نہیں ہوتے، اور کبھی بھی محنت کرنے کے عادی اس طرح نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ. اور پھر یہ کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایک اور ٹرینڈ پایا جاتا ہے جو ہمارے دیسی کلچر میں ہے، کہ بچیاں شادی سے پہلے تک تو ڈگریاں لے رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے عام طور پہ کیا رواج ہو گیا کہ بس اب شادی ہو گئی ہے، کتابیں باندھو اور کہیں کسی باکس میں بند کر کے رکھ دو. ڈگری شادی کے لیے لی تھی، وہ شادی ہو گئی، اب پڑھائی سے کوئی غرض نہیں، کوئی تعلق نہیں. اب کیا ہے، صرف اپنے آپ کو کیسے سمارٹ رکھنا ہے، کیسے بیوٹیفائی کرنا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے لوگوں کو پلیز کرنا ہے. اور اگر بچے ہو گئے تو ایک اور ایکسکیوز مل جاتی ہے کہ اب تو بچے ہو گئے، اب بالکل وقت نہیں ملتا. حالانکہ میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات کہوں گی کہ اگر انسان نیت کر لے تو کوئی چیز نہ شادی رکاوٹ بنتی ہے، اور نہ ہی بچے رکاوٹ بنتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بیماری رکاوٹ بنتی ہے. جب آپ کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی رستے آسان کر دیتا ہے، اور اس کام میں آپ کے لیے سہولت ہو جاتی ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. جو لوگ بھی علم سے تعلق نہیں رکھتے، کنیکشن نہیں رکھتے، وہ اندھیرے میں رہ رہے ہیں، اور اندھیرے میں رہ کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ سب ٹھیک نہیں ہوتا. تو انسان کو حسب ضرورت سٹرگل کر کے، ایفرٹ لگا کے، کیونکہ علم جو ہے بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اسے محنت لگتی ہے، اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے سوچ اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال علم سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور جہالت جو ہے وہ گمراہی ہے. علم سے ہی انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے, خشیت آتی ہے اللہ کی, اور پھر یہ کہ انسان کے اندر عاجزی آتی ہے, احساس برتری ختم ہو جاتا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, تو عالم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور پھر یہ کہ بلند درجات کی بشارت بھی ہے, جنت کا رستہ اس سے آسان ہوتا ہے, طالب علم کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے, اور سب سے بہترین نعمت جو کسی کو ملے وہ علم کی نعمت ہے, اور جتنا زیادہ وہ اس کو حاصل کرے وہ اس کی نعمت اتنی ہی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں. ہر مومن کے لیے حکم ہے یہ, وقل رب زدنی علما, اور ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد جو دعا خاص طور پر سکھائی گئی پڑھنے کے لیے وہ کیا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا, یعنی اور چیزوں کے ساتھ خاص علم کے اندر, یعنی آج کا دن نہ گزرے مگر یہ کہ کوئی نئی چیز میں سیکھ چکا ہوں. اور انبیاء کی وراثت بھی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جب تک علم میں آگے بڑھتی رہی تو اس کے لیے عزت کا مقام تھا, اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سلف صالحین علم کا شوق رکھتے تھے. مزنی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علم کے لیے آپ کی اشتہا یعنی طلب کیسی ہے, یعنی آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جو حرف نہیں سنا ہوتا جب میں اس کو سنتا ہوں تو میرے تمام اعضاء چاہتے ہیں کہ ان کے بھی کان ہوں, اور وہ بھی علم کے اس حرف کو سن کر اسی طرح لطف اندوز ہوں جیسے دونوں کان لطف اندوز ہو رہے ہیں, یعنی میں پورے کا پورا اس کا لطف اٹھاؤں. پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کی علم کے لیے حرص کیسی ہے, تو انہوں نے کہا میری علم کے لیے ویسی ہی حرص ہے جیسا وہ بندہ جو بہت زیادہ مال جمع کرتا ہے پھر اپنے مال کی لذت تک پہنچنے کے لیے اس کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے, یعنی نکالتا نہیں پھر اس کو, یعنی اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. ان سے پوچھا گیا آپ علم کی تلاش کیسے کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں اس طرح علم تلاش کرتا ہوں جیسے کہ وہ عورت جس کا بچہ گم ہو جائے اور اس کا کوئی اور بچہ بھی نہ ہو اور وہ اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے, میں اسی طرح علم کو تلاش کرتا ہوں کہ جب تک وہ مجھے چیز مل نہ جائے میں چین سے نہیں بیٹھتا. یعنی وہ تڑپ ماں کی کیسی ہو سکتی ہے جس کا بچہ گم جائے, وہ آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتی. ہشام بن عمار کہتے ہیں میرے والد نے 20 دینار میں اپنا گھر بیچ دیا اور اس مال سے مجھے حصول علم اور حج ادا کرنے کے لیے تیار کیا. تو ہم میں سے بھی ہر ایک ہی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شاگردوں کے لیے حرص یہی ہونی چاہیے کہ وہ علم میں آگے بڑھتے جائیں اور سستی نہ کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسکیوز نہ بنائیں, آج یہ ہو گیا گھر میں آج وہ ہو گیا. اگر اللہ نے مال دیا ہو تو مال خرچ کریں اس پر. بعض اوقات انسان کو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو کوئی جاب چھوٹی موٹی چھوڑنی پڑتی ہے, کبھی کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے, تو جو بھی کچھ ہو یہ انسان کو پے بیک کرتا ہے. یعنی آپ جب علم کے لیے خرچ کرتے ہیں تو آپ ایک طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بزنس میں, اور پھر ایک دن اس کا پروفٹ نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پروفٹ فوری طور پر مل جاتا ہے, اور کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پروفٹ دیر سے ہوتا ہے. تو علم میں بھی کچھ علم فوری فوری فائدہ دیتا ہے لیکن کچھ علم جو ہوتا ہے وہ وقت لیتا ہے, لیکن مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے, دیر سے ملنے والے کا زیادہ لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. وقال, اور ان دونوں نے کہا یعنی داؤد اور سلیمان نے, یعنی دونوں ہی اللہ کے شکر گزار تھے, الحمدللہ الذی فضلنا, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت بخشی. بادشاہت پہ انہوں نے شکر نہیں ادا کیا یہاں, بلکہ علم پر شکر ادا کیا, اور علم پر شکر ہر عالم پر ضروری ہے. اور الحمدللہ جو ہے یہ ہر شکر گزار کا کلمہ ہے, وہ ہر بات پہ ہر موقع پر الحمدللہ کہتا ہے. آدم علیہ السلام نے بھی پیدائش کے بعد چھینک مارنے پر سب سے پہلے جو الفاظ ادا کیے الحمدللہ تھا. ہمیں بھی بچوں کو الحمدللہ سکھانا چاہیے, چھوٹی عمر میں ہی کچھ بھی کھائیں کچھ بھی لیں دیں الحمدللہ. اور نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. یہ دعا پڑھی ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اور پھر کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اللہ کے لیے ساری تعریفیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا, سکون میں آ گئے. تو ہمیں بھی خود کو الحمدللہ کہنے کا عادی بنانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر شکر ادا کرے, یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوشی ملنے پر بھی اور تکلیف آنے پر بھی. الحمدللہ علی کل حال. اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی تکلیف میں دیکھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے. تو جب تک ہماری سانس میں سانس ہے, جسم میں جان ہے, ہم الحمدللہ ہی کہتے رہیں اور تکلیفوں کا ذکر کم کیا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر زیادہ کیا کریں. تو الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. صرف من عبادی ہی نہیں بلکہ مؤمنین, کہ مومن بندوں پر اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اور نبوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں سب کچھ ملا ہوا تھا. دنیا میں یہ نعمتیں کسی کو نہیں ملی جتنی ان کو ملی, لیکن الحمدللہ الذی, اللہ کے آگے عاجزی اختیار کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایمان بذات خود ایک نعمت ہے, اور ایمان والوں میں سے چنا جانا مزید نعمت ہے. اور اپنی فضیلتوں کو ذاتی کوشش نہیں قرار دیا بلکہ اللہ کی طرف سے بتایا کہ اللہ نے دیا ہے. کیونکہ وما بکم من نعمت فمن اللہ, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, کوئی نعمت بھی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہمیں نا اپنی روزمرہ کی گفتگو پر غور کرنا چاہیے. جب ہم اپنے کارنامے بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا تو مجھے یہ مل گیا, تو فلاں پڑھا تو, یا لوگوں کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں اس نے یہ ڈگری کی, بڑی محنت کی, تو آخر اس کو ملنا ہی تھا نا. نہیں, اللہ نے عطا کیا. کتنے ہی محنت کرنے والے ہیں جو اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو فضیلتوں کو فضل دینے والے کی طرف لوٹانا ضروری ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی جو محنت ہے وہ ایک سبب ہے, ایک ذریعہ بنتی ہے, لیکن ہمیں کچھ بھی صرف اپنی محنت سے نہیں ملتا یا ذہانت کی وجہ سے نہیں ملتا. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے. اس نے اپنی نعمتوں کو علم سے منسوب کیا کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے. اور ابلیس کو بھی اپنے جو عقل تھی اور ان چیزوں پہ مان تھا, انا خیر منہ, اور فرعون, تو جو اپنی بڑائیاں ظاہر کرتا ہے وہ ان لوگوں کی پیروی کرتا ہے, اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی پہنچ جائے کامیابیوں اور ترقیوں کے زینے پر, وہ اس نعمت کو جو ایک بڑے طویل سفر کے بعد ملتی ہے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہی تقویٰ کی علامت ہے اور یہی ایمان کی علامت ہے. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی تعظیم بیان کی ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا کہہ کر, نون تعظیم کا ہے. دوسرے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام وسیع علم رکھتے تھے, ان پر علم اللہ کا فضل تھا. علم کی نعمت سب سے بہترین نعمتوں میں سے ہے, اور جس کو علم ملا اس کو اللہ نے دوسرے بندوں پر فضیلت عطا کی. اور ان کی بادشاہت کا آگے ذکر آئے گا, لیکن اس سے پہلے ان کے علم کا ذکر کیا گیا ہے. ساری نعمتوں پر مقدم رکھا گیا ہے. اور علم انسان کے لیے ترقی کا باعث بنتا ہے, درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے, دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنتا ہے. اور علم جو ہے وہ محنت سے اور سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. علم تعلم سے, سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے, اور تفقہ سمجھنے سے, فقہ یعنی سیکھنے سے آتا ہے. اور پھر یہ کہ علم کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے, نیت خالص اللہ کی رضا ہو. اور صرف کتابوں سے پڑھنا کافی نہیں ہوتا, استادوں کے ساتھ جڑنا اور علم کی مجالس اختیار کرنا, یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے. اکثر ہم اپنے اندر ایک خالی پن پاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سکون کیسے حاصل ہو. اس سکون کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ملائکہ ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، علم کی مجالس تلاش کرتے ہیں، جب مل جاتی ہے تو اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. ان کی موجودگی جو تحفت ہم الملائکہ، وہ سکینت کا باعث بنتی ہے. یہ اکیلے بیٹھ کے تو نہیں ملتی چیز. پھر اسی طرح آتا ہے کہ وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وہ یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدارسہ کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، باقاعدہ اس کو سیکھتے ہیں. اللہ و نزلت علیہم السکینہ و غشیتہم الرحمہ و حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے وہاں. اب جس کو سکینت چاہیے اس کے لیے لازم ہے کہ ایسی مجالس اختیار کرے جہاں بھی ممکن ہو، جو بھی ممکن ہو. اور جو لوگ صرف کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات وہ چیز کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو اس کا پروننسیشن یا اس کا کانٹیکسٹ وہ بھی نہیں سمجھ آتا. اور ویسے بھی ہمارے دین میں سند کی بہت اہمیت ہے کہ کس سے سیکھ رہے ہو، کیا سیکھ رہے ہو. اور یہ بھی یاد رہے کہ علم صرف کثرت معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس علم کے اندر گہرائی میں جانا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو بہرحال ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ساری نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کا ذکر کرنا جو کوئی برا نہیں، ایز لانگ ایز کہ وہ اپنی بڑائی نہ جتا رہا. نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، کہ ہر وقت ہم تکلیفوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. اگر اوور آپ دیکھیں نا کہ جب بھی لوگ آپ سے ملتے ہیں تو نعمتوں کا ذکر کم کریں گے، تکلیفوں کا زیادہ کریں گے. اپنے رشتے داروں میں دیکھ لیں، مجالس میں دیکھ لیں، کہیں بھی. تو ہمیں نعمتوں کا ذکر، روشن پہلو کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو عطا کرتا ہے. کسی کو اللہ اپنا خلیل بنا لیتا ہے، کسی سے کلام کرتا ہے، اور کسی کو خاص علم عطا کر دیتا ہے، اور کسی کو اپنے کسی اور کام کے لیے چن لیتا ہے. ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کا کوئی نہ کوئی کرم اور فضل ہوتا ہے، لیکن ہم اسے پہچانتے نہیں اور ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. زیادہ زیادہ وہ تکلفاً گھر کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی سے اس کو ماننا ضروری ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی سمجھ اور فہم ہونا، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اپنے رویے اور اخلاق اور معاملات کو درست کرنا، اپنے وقت کی صحیح قدر کرنا، اور اس سب کے نتیجے میں آخرت کی فکر پیدا کرنا، دنیا کے کام کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھنا. یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ جس کو اللہ یہ ساری توفیق دے، اور پھر وہ اس کا اقرار بھی کرے اور اس پر شکر بھی ادا کرے.
جی آپ نے آج سکینت کی بات کی، لوگوں میں کتنی پرابلمز ہیں آج کل دیکھیں تو، فساد اور ہر جگہ، ایون کے جو دین بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ کے پھر پیچھے بھول گئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ قرآن پڑھا پھر بند کر دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اور دوبارہ اس طرح نہیں پڑھتے، ایک آدھا پیج پڑھ لیا چھوڑ دیا. یہ جو گہرائی سے پڑھنا اور پھر سمجھنا
اور مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا
جو آج یہ آپ نے اس طرح سے بتایا، ماشاءاللہ قوت اللہ بلا، اس کی تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے.
بالکل، یعنی سکینت قرآن کی مجلسوں میں، اور ہم اسے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، لیکن ہم اس کنویں تک ہی نہیں جاتے جہاں سے وہ پیاس بجھے ہماری.
جیسے سازا آپ نے بتایا نا کہ اگر ہم ذہن کو استعمال نہیں کرتے تو وہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب سائنس بھی یہی کہتی ہے، جیسے لوگ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں فیس بک اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے برین آہستہ آہستہ جو ہے میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الزائمرز ہونا.
بالکل، پہلے ہوتا تھا کسی مخصوص وقت میں ٹی وی پر کچھ دیکھ لیا، وہ بھی اتنا فائدہ مند نہیں تھا، لیکن اب تو پورے غلام ہو چکے ہیں.
ایکشن ٹاکس.
میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم امت کو قرآن کے علم کے ساتھ واقعی فضیلت دی ہے، اگر ہم اس چیز پہ شکر گزار ہوں اور ہم اپنی نسلوں کے اندر یہ چیز ڈال سکیں کہ نو میٹر آپ کو دنیاوی ترقی کہاں کتنی بھی نظر آ رہی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، میڈیکل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن فضیلت علم کے ساتھ، اور تمام علوم میں اشرف العلوم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم ہے، اور اس کی بہترین فائنل ورژن جو ہے وہ قرآن کریم ہے. تو ہمیں کتنا زیادہ اس فضیلت پہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل.
لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے شاید پچھلے کچھ سینچری سے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کم ہے تو آپ کسی کے نہیں, آپ کے پاس فضیلت نہیں ہے. تو وی آر اون, ہمارے اپنے مسلمان بھی یہ کہتے سننے جاتے ہیں, جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس کو کہیں گے اللہ کا ان پہ بڑا فضل ہے.
کبھی کسی علم والے کو نہیں کہیں گے اس کے اوپر فضل ہے,
علم والوں کو نہیں کہتے.
And I would also think that when you have knowledge of Quran and the knowledge of deen, it guides your knowledge of the world. Aap chahe engineer ban jaye, scientist ban jaye, inventor ban jaye, teacher ban jaye, but if you don't have Allah guiding you through the Quran, that knowledge can become dangerous. It can be used to hurt people. And that becomes a liability.
خطرناک ہو جاتا ہے نا. اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف خبریں ایسی جو سننے کو ملتی ہیں, جس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور انڈسٹری ایسی وجود میں آ گئی ہے کہ جو اسکیم ہیں, فیک ہیں, لوٹ رہے ہیں. اللہ رحم کرے کہ کوئی, یعنی ان کے اندر رحم ہے ہی نہیں انسانوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.